تین سوروں سے یہ مسئلہ استنباط کو حدیث پاک میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو صدقہ دیا صدقہ تو ان کے یہاں جو ہے اسے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے اور کہا اسی بال میں سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا کوئی امہات المومنین میں سے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ نہیں ہے کیا یعنی آپ تو صدقہ کھاتے نہیں تو یہ صدقہ تو نہیں ہے یہ سب کی تو صدقہ ہے آپ کیسے کھا رہے ہیں تو آپ نے پھر یہ فرمایا کہ یہ اب مالک اس کا ہو گیا اب یہ ہدیہ ہے اب اس کا مال بلا تعمل کھا سکتے ہیں مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوا ہے مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ایسا کوئی ان کے ساتھ معاملہ کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا تیرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا انسان کی صورت قلب میں وہ چین پا سکے ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عاقل عشیان رہے گا جب تک کہ کوئی عاقل عشیان گناہ پر عمل عشیان پر گناہ
ممکن نہیں یہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کوئی عامل عشیان رہے گا جو غیر حق پہ قلب فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا تا عمر دوستوں پریشان رہے گا تا عمر دوستوں تو پریشان رہے
تینوں قسم کی دوری، تینوں قسم کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو کسی نہ کسی درجے میں گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو جائے گا، دل کے زنا میں مبتلا رہے گا، اور خدا تعالیٰ کی ولایت خاصہ سے محروم رہے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم جائے گا دنیا سے خدا نہ خواستہ۔ اس لیے تین طرح کی دوری میرے مرشد فرما دیتے کہ تین طرح کی دوری نامحرموں سے ضروری ہے۔ ایک تو عیناً یعنی آنکھوں سے، ایک قلباً یعنی دل سے، اور ایک قالباً یعنی جسم سے۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی دوری اختیار نہ کی، قربت اختیار کی، تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور خدا تعالیٰ کی محبت سے محروم رہے گا، الا من تاب کے توبہ کرے اور ان سے پھر دوری اختیار کرے۔ تو نگاہ سے دیکھنا بھی منع ہے، قرآن پاک میں منع ہے، اور اسی طرح سے مردوں کے لیے جیسا حکم ہے کہ عورتوں کو نہ دیکھے، ایسے ہی عورتوں کے لیے حکم ہے کہ مردوں کو نہ دیکھے، نامحرم مردوں کو نہ دیکھے، اور ان سے قلباً بھی یعنی دل میں بھی ان کا خیال نہ آوے۔ آنا تو ایک ایسے غیر اختیاری چیز ہے، لیکن ان کو جان کر لانا اور ان میں مشغول رہنا یہ حرام ہے، لیکن مقدمہ بھی حرام کا حرام ہوتا ہے، لہذا قلب میں خیال آ جانے سے بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے، اپنے قلب کو خدا تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ چپکائے رکھنا چاہیے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہے گا، نگاہ سے بھی دور ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر، یا دیکھنے والی دکھانے والی دونوں پر بد دعا ہے لعنت کی۔ لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے شخص، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو جب انسان جو ہے نگاہ بد نگاہی کرتا ہے، نامحرموں کو دیکھتا ہے، تو آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اگر قلب میں خیال لایا تو قلب کے زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، قلب اس کا اندھیرا ہو جاتا ہے، قلب کے اندر گندگی بھر جاتی ہے، کیونکہ یہ نامحرم اگرچہ نامحرم ہے اور انسان ہے، لیکن جو ہے ناپاک ہیں، گندے ہیں، ان سے آدمی، ان کے خیال سے بھی آدمی ناپاک ہو جاتا ہے اور جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے دل کی بھی حفاظت ہے، تو اسی طرح سے جسم کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے کہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، کہ اگر گھی کا کنستر پہلے ٹین کے کنستر ہوتے تھے جن میں گھی تیل وغیرہ آتا تھا, تو فرمایا کہ اگر اس کو خوب اچھی طرح ویلڈ کر کے بند کر دیا جائے, سیل کر دیا جائے, لیکن آگ کے قریب رکھا ہوگا تو گھی اندر اندر گرم ہو کر پتلا ہو کر پھیل جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ پھٹ جائے گا کنستر. تو اسی طرح سے انسان اگر نامحرموں کے قریب رہتا ہے تو اس کے قلب کے اندر بھی جو برے تقاضے پیدا ہوتے ہیں, شہوت کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں, اور پھر ایسا موقع آ سکتا ہے, اندیشہ ہے کہ پھر اس کی یہ شہوت اور برے تقاضے اس کو گناہ میں مبتلا کر دیں. تو فرمایا کہ جس طرح جسمانی بلڈ پریشر کے لیے ڈاکٹر نمک سے احتیاط بتاتے ہیں, تو روحانی بلڈ پریشر کے لیے بتوں کی نمک سے بھی احتیاط ضروری ہے. فرمایا کہ جس کی جن غذاؤں میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے, تو اس سے فرمایا کہ جن صورتوں میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. اگر یہ صورتوں کے نمک کو چکھا بھی تو یہ زہر کی طرح اثر کرے گا, اور دل کے جو سمندر ہے اس کے اندر جوار بانٹا آ جائے گا اور آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. جس طرح چاند نکلتا ہے تو سمندر کے اندر جوار بھاٹا آ جاتا ہے, جب چاند پورا نکلتا ہے چودھری کا چاند تو سمندر کے اندر جوار بھاٹا آتا ہے, ایسے ہی زمینی چاند ہے, یہ زمینی چاندوں کو دیکھنے سے قلب کے سمندر میں جوار بھاٹا آ جائے گا, تباہی بربادی ہو جاتی ہے. تو تینوں قسم کی دوری ان سے ضروری ہے.
فانی بتوں سے صرف نظر در نہیں کیا, فانی بتوں سے صرف نظر در نہیں کیا, دریا
نامحرموں سے جی لگایا اور ان کا خیال دل میں جم آیا تو عشق الہی سے محروم ہو جائے گا.
ظالم اگر ہے تو میری انجمن سے دور, اے حسن تیرا عشق احسان رہے گا.
اس لیے دفتروں میں مارکیٹوں میں جو ہے ایسے مواقع آ سکتے ہیں, ایسے خدشات ہیں کہ بعض اوقات جو ہے کوئی یتیم مسکین معلوم ہوا کہ بڑی یتیم مسکین عورت ہے, بس شیطان نے ادھر چمکایا کہ لاؤ وہی اس کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کر دیتے ہیں, اور پہنچ گئے یا اس کو دفتر میں ملازم رکھ لیا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آنکھ کو دیکھا واقعہ بھی ہے کہ ایک دفتر میں ایک صاحب تھے, وہ کام کرتے تھے, اپنا دفتر تھا ان کا, تو اچھے خاصے دیندار نمازی پرہیزگار آدمی تھے. جب حضرت کچھ عرصے کے بعد بمبئی گئے تو وہاں دیکھا کہ دفتر میں بیٹھے ہیں اور مانگ بھی نکلی ہوئی ہے, تیل کنگھی کی ہوئی ہے اور پان کھائے ہوئے ہونٹ سرخ ہو رہے ہیں اور ٹوپی وغیرہ کوئی نہیں, پہلے ٹوپی پہنتے تھے. تو حضرت کو احساس ہو گیا کہ یہاں کوئی نامحرم عورت ہی ہے, تو پوچھا کہ کیا کوئی یہاں عورت آپ نے رکھی ہے؟ کہا ہاں میں نے ایک پی اے رکھی ہے, میری ایک لڑکی ہے یتیم مسکین لڑکی تھی, تو اس کو میں نے ہمدردی میں یہاں نوکر رکھ لیا, اس بیچاری کا کوئی ہے نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر لڑکیوں کو پیے رکھو گے تو ہر وقت پیے رہو گے. جیسے ان کا حال ہو گیا تھا کہ وہ حسن سے متاثر ہو کر ان کا بھی گیٹ اپ چینج ہو گیا, اچھے خاصے شریف الناس آدمی تھے اور لڑکی کے چکر کے اندر وہ بڑے میاں ہو گئی پھسل گئے اور ان کا گیٹ اپ بدل گیا, حلیہ بدل گیا. اور حضرت نے پھر ان کو نصیحت فرمائی کہ اگر لڑکیوں کو پی اے رکھو گے, پی اے معنی پرسنل اسسٹنٹ, تو پیے رکھو گے تو پیے رہو گے, بن پیے پیے رہو گے. شراب جو بغیر شراب پیے, یہ حسن کی عشق مجازی کی شراب تمہیں بدکاری میں مبتلا کر دے گی. ہر وقت تمہارے دل میں زنا کے خیالات آتے رہیں گے اور کسی وقت گناہ میں بھی مبتلا ہو جاؤ گے. لہٰذا حضرت نے انہیں نصیحت فرمائی کہ اس کو فوراً دفتر سے نکال دو. اگر تمہیں اس سے ہمدردی ہے تو یہ کر لو کہ کسی اور کے ذریعے, کوئی اس کے نامحرم ہو اس کے ذریعے اس کو بھجوا دو, خود بھی مت دو اس کو کوئی صدقہ یا خیرات یا کوئی مدد اس کی براہ راست مت کرو, ورنہ دل اس میں شیطان یہ پٹی پڑھائے گا کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں, اس کا دل نرم ہوگا میری طرف سے, تو کہ پٹی پٹائی جائے کسی وقت بھی جو ہے وہ ہمارے استعمال میں آ جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. تو شیطان طرح طرح سے مکر سکھاتا ہے, کبھی یتیمی کے بہانے بڑے میاں ہاتھ پھیر رہے کہ بڑی مسکین ہے یتیم ہے, اس طرح سے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ منہ چھپائے پھرتا ہے. اور بعض لوگ جو ٹوپی داڑھی کے باوجود شیطان ایسا مکار ہے, اور یہ حسینوں کا نامحرموں کا جال ایسا خطرناک ہے کہ داڑھی ٹوپی والے لوگ بھی جو ہے بس اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو گٹر میں گر جاتے ہیں, گٹر لائنوں میں گر جاتے ہیں, پھر حیران ہوتے ہیں کہ ہم داڑھی ٹوپی کے باوجود اس میں کیسے مبتلا ہو گئے. اور شیطان پھر دیکھ کے تالیاں بجاتا ہے, ہنستا ہے. اور اب تو یہ جو جب سے موبائلوں کا فتنہ آیا ہے, اسمارٹ فون کا, تو بس کچھ پوچھو ہی نہیں کہ کہاں جا رہی ہے دنیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی, جس سے ہو سکے اس سے دور رہے, اور بلا ضرورت شدیدہ اس کو استعمال ہی نہ کرے, کیونکہ کسی وقت بھی کچھ پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگوں کو اس نے گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے. کتنے واقعات ایسے ہو رہے ہیں آئے دن, پھر گھر بھی اجڑ رہے ہیں, بازے گھر اجڑ گئے صرف بدنگاہی کی وجہ سے کہ کوئی شکل پسند آ گئی, دوستیاں کر لیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ, پتہ نہیں کیا کیا لا بلا. اب کوئی انسٹاگرام بھی نکلا ہے, سنا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے, اللہ عالم کیا چیز ہے, مجھے اس کی تفصیل بھی نہیں معلوم. لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ اسمارٹ فون جو ہے یہ اس کے ساتھ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایمان بھی برباد ہو رہے ہیں, گھر بھی برباد ہو رہے ہیں, اور دوستیاں ادھر ادھر لڑا کے اور اچھی خاصی محبت والی بیوی کو چھوڑ چھاڑ کے طلاق دے کے اور چل دیے گھر کو آگ لگ گئے, بچے بھی ہوئے ہوئے, بچے بھی پریشان, گھر بھی برباد. آئے دن میرے تو اتنے حلقہ نہیں ہے وسیع, تو جن لوگوں کا حلقہ وسیع ہے وہ اور زیادہ جانتے ہوں گے, لیکن مجھے آئے دن لوگ ملتے رہتے ہیں کہ ہمارا گھر برباد ہو گیا غصے کی وجہ سے یا پھر یہ موبائل کی وجہ سے. اب دونوں رو رہے ہیں, دونوں میاں بیوی رو رہے ہیں کہ ہم یہ کیا کر لیا. تو اللہ تعالیٰ بس حفاظت فرمائے. تو یہ موبائلوں سے خصوصاً سب بچنا چاہیے, اور گھروں کے اندر خدا نخواستہ اگر یہ ٹی وی اور کیبل کی لانت ہے تو اس سے بہت دور رہنا چاہیے, اس سے گھروں کو پاک رکھنا چاہیے. سانپوں کے پٹارے ہیں, آگ لگانے والے یہ ایندھن ہیں, آگ لگا دیتے ہیں گھروں کو, دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد.
ظالم اگر ہے تو میری انجمن سے دور, ظالم اگر ہے تو میری انجمن سے دور, اے حسن تیرا
کے سودے سے محروم رہے گا. اصل میں بات یہی ہے کہ اللہ کے سودے کی قیمت کہاں ہے. پہلے قیمت تو ہو, ہمارے نظر میں قیمت بنگلوں کی ہے, گاڑیوں کی ہے, نوکر چاکر کی ہے, اسٹیٹس کی ہے، اچھے کپڑوں کی ہے، اچھے کھانے کی ہے، لیکن ہماری نظر میں اللہ کے سودے کی قیمت ہی کہاں ہے؟ اللہ کے سودے کی اگر قیمت چاہیے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ پڑو۔ رہ پڑو کا ترجمہ یہ کنو مع الصالحین جو خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین، کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو۔ یہ ترجمہ تفسیر علامہ روح علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے روح المعانی میں تفسیر لکھی ہے، روح المعانی کے لکھنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر کونو معنی یہاں رہ پڑو کے ہیں، یعنی اے خاجتوم لتکونو مثلہم، کہ ان کے ساتھ اتنا رہو کہ ان کے جیسے ہو جاؤ، یعنی کہ ان کے قلب، جن لوگوں کے قلب دنیا سے پاک ہو چکے ہیں، دنیا کی محبت سے پاک ہو چکے ہیں اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، آخرت کا خوف غالب ہے، آخرت کی فکر غالب ہے اور اللہ کا سودا ان کو چاہیے، اللہ کے سودے کا کہ وہ خریدار ہیں، اور دل ان کے دنیا کی محبت سے بیزار، دنیا سے بیزار اور دنیا کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں، ان کے پاس رہو۔ تو جیسا کہ دو تالاب ہوں، ایک تالاب کے اندر مچھلیاں ہیں اور ایک تالاب میں بالکل کچھ بھی نہیں، صرف پانی پانی ہے، ایک بھی مچھلی نہیں ہے، برابر برابر تالاب ہیں، تو دو اگر دوسرے تالاب میں مچھلیاں منتقل کرنی ہو تو تھوڑا سا رستہ بنا دیا جائے، اگر تھوڑا سا بھی رستہ بنا دیا جائے اس پانی اور اس پانی میں، اس تالاب اور اس تالاب میں، تو یہ مچھلیاں اس تالاب کی دوسرے تالاب میں، خالی تالاب میں منتقل ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح سے قلب کو راستے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے پاس بیٹھنے سے جو ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے وہ قلب سے قلب میں منتقل ہو جاتی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی کی جو دولت ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی کی بھی ایک دولت ہوتی ہے، فقر کی بھی ایک دولت ہوتی ہے۔ ہم تو دولت سونے چاندی کو سمجھتے ہیں، ہیرے جواہرات کو سمجھتے ہیں، بنگلوں گاڑیوں کو، فیکٹریوں کو سمجھتے ہیں، اچھے کاروبار تجارت کو سمجھتے ہیں، دولت ایک یہ ہوتی ہے اور ایک دولت فقر کی ہوتی ہے۔ اس فقر کی دولت پر لاکھوں کروڑوں سلطنتیں قربان ہو جائیں تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا، جو دولت فقر جس کو حاصل ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ سے کے ساتھ محبت اور دنیا سے بے رغبتی، فقر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل فقیر ہو جاتے ہیں، فقر ہو جاتے ہیں، بلکہ دل سے ان کے دنیا نکل جاتی ہے۔ ہمارے حضرت کا ایک شعر یاد آیا، فرماتے ہیں کہ لذت درد خستگی، لذت درد خستگی، دولت دامن تہی، دولت دامن تہی، توڑ کر سارے حوصلے مجھ کو یہ سلا دیا۔ ہاں، لذت درد خستگی، دل ٹوٹا ہوا، دل شکستہ، دل اس شکستہ دل کی جو لذت ہے، اور دولت دامن تہی، کہ مالداروں اور دنیا داروں سے اپنے دامن کو میں نے سمیٹ لیا اور سوا اللہ کے میری نظر کسی پر نہیں ہے۔ لذت درد خستگی، دولت دامن تہی، توڑ کر سارے حوصلے مجھ کو یہ سلا دیا۔ شکستہ دل اور دولت دامن تہی، تمام مخلوق سے اپنے دامن کو میں نے سمیٹ لیا، ایک اللہ کے آگے میں اب دامن پھیلاتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، تو یہ سارے حوصلے توڑ کر، یعنی کہ نفس کی تمام خواہشات کو فنا کرنے سے خدا تعالیٰ یہ دولت عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک دولت فقر کی ہوتی ہے، یہ ہم تو اس کو دولت سمجھتے ہیں اور یہ دولت فقر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص محبت عطا فرمائے، خاص دوستی عطا فرما دے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سودے کی قیمت کیسے ہوگی؟ قیمت جب ہی ہوگی جب کسی اللہ والے کے ساتھ مسلسل کچھ عرصہ رہا جائے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کرا جائے، تب جا کے جو ہے دل کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی سودا کوئی سودا ہے، ورنہ اجر و ثواب میں کھیلتے رہیں گے زیادہ سے زیادہ، اور خدا تعالیٰ کی جو اصل دوستی ہے، خاص دوستی ہے، اس سے محروم رہیں گے۔ فرمایا کہ ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا بھی راضی ہو جانا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی معاملہ سکھایا، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مانگی، یعنی اگر جنت تو ہو لیکن خدا تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو، وہ جنت ہمارے لیے دوزخ سے کم نہیں ہے، اور اگر جنت میں ہو خدا نخواستہ خدا تعالیٰ ناراض ہو تو ہماری جنت بھی دودھ اور خوراک سے کم نہیں, اور اگر وہ راضی ہیں تو بس پھر ہماری کروڑوں کروڑوں جنت سے بھی افضل ہے ان کا تھوڑا سا راضی ہو جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے کی قیمت عطا فرمائے. ہنسی کھیل نہ سمجھنا چاہیے دنیا کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, من اضر آخرتہ بالدنیا, من اضر آخرتہ بالدنیا فأضرہ, کیا ہے یعنی, خیر مفہوم اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ جس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا دنیا سے, یعنی دنیا کو غالب رکھا, جس نے دنیا کو غالب رکھا, من احب الدنیا اضرہ بآخرتہ, ہاں من احب الدنیا اضرہ بآخرتہ, جس نے دنیا کو محبوب رکھا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا. من احب الدنیا اضرہ بآخرتہ, جس نے دنیا کو محبوب رکھا یعنی اللہ کی محبت پر غالب رکھا. تو اس کا مضمون انشاءاللہ بھی بیان کر دوں گا کہ دنیا کی محبت کو کیسے کم کیا جائے. تو جس نے دنیا کی محبت کو غالب رکھا تو اس نے جو ہے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا. اور ومن احب آخرتہ اضرہ بالدنیا, جس نے آخرت کو محبوب رکھا یعنی آخرت کے کاموں کو فوقیت دی, اللہ کی محبت کو غالب رکھا, آخرت کے اعمال کو دنیا کے اعمال پر غالب رکھا, اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا. یعنی تھوڑا سا نقصان دنیا کا اٹھا لیا, اگرچہ روٹی کہیں نہیں جاتی اور رزق کہیں نہیں جاتا, بس مال میں بظاہر کمی معلوم ہوگی لیکن ملے گا اتنا ہی کہ جو مقدر میں ہوگا, اس سے ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا. حدیث پاک میں ہے, ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها, کہ کوئی جاندار بھی جو ہے ایسا نہیں ہے جب تک کہ وہ ایک دانہ اپنا پورا دانہ نہ کھا لے, اپنا پورا رزق پورا نہ کر لے, اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. تو ملے گا تو اتنا ہی, لیکن اس نے ہوشیاری یہ کی کہ اپنی دنیا کا نقصان برداشت کر لیا لیکن آخرت کا نقصان برداشت نہیں کیا. تو فرمایا کہ وہ من احب آخرتہ اضرہ بالدنیا, بظاہر دنیا تھوڑی کم معلوم ہوگی, کم ہوتی معلوم ہوگی, کچھ مشقت بھی آ سکتی ہے, مگر اس نے اپنی آخرت کو فائدہ پہنچایا. اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں, فآثروا ما یبقى علی ما یبنا, کہ تم اختیار کرو, غالب کرو آخرت کو, جو چیز باقی رہنے والی ہے اس چیز کو غالب کرو اس چیز پر جو فنا ہونے والی ہے. سبحان اللہ, یہ ہے کیا نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس نے دنیا کو محبوب رکھا اور اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا, اور جس نے آخرت کو محبوب رکھا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا. یہ تو ہے, لیکن حکم کیا دیا, نصیحت کیا فرمائی, کہ تم اس چیز کو غالب رکھو جو باقی رہنے والی ہے. کتنی عقل مندی کی بات ہے, ہر شخص اس کو تسلیم کرتا ہے. کیسی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ تم اس چیز کو اختیار کرو جو باقی رہنے والی ہے, جو ہمیشہ ہاتھ میں رہنے والی ہے, اور چیز جو چیز فنا اور چھوٹنے والی ہے اس کے اوپر اس کو غالب کر دو. تو جو چیز چھوٹنے والی ہے ہمارا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ہم اس پہ زیادہ محنت کرتے ہیں, اس پہ زیادہ اپنے صبح و شام اپنے اوقات کو خرچ کرتے ہیں. اور کرنا یہ چاہیے کہ آخرت کے اعمال کی زیادہ فکر کرنی چاہیے, یہی اللہ کا سودا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں میں, دیکھو بھائی یہ کوئی باہر کون گئے, تو وہ اندر کھیلے, اندر کو لالا باہر نہ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا, کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی گناہوں کے باوجود اس پر کسی آدمی پر نعمتوں کا اضافہ ہو رہا ہو, مال دولت میں اضافہ ہو رہا ہو, اگر تم دیکھو کہ کسی بندے پر جو ہے گناہوں کے باوجود اس کو دنیا دی جا رہی ہو اور مال اور نعمتیں دی جا رہی ہوں, تو خوف کرو, یہ مت سمجھو کہ اس کی پسندیدہ چیزیں اس کو اس لیے دی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. بلکہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ جب وہ ہماری نصیحتوں کو بھول گئے, اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور دین سکھلانے والوں کو بھیجا اور یہ اللہ کو بھیجا, لیکن کفار نے اور فاسقوں اور فاجروں نے نصیحتوں کو نہیں مانا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فتحنا ابواب کل شے, ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، مال و دولت کے دروازے کھول دیے، اور وہ اس میں خوش ہونے لگے کہ ہم تو بہت عیش اور عشرت میں اور کامیابی میں ہیں. تو لیکن پھر فرمایا کہ اچانک کہ ان کو ہم نے پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا، یہاں تک کہ یعنی ان کے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں ان کو پکڑ لیا اور وہ حیران اور ششدر رہ گئے. یعنی کہ وہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت کامیاب جا رہے ہیں، جب ہی ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، مال و دولت دے رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ استدراج ہو. اس کو استدراج کہتے ہیں کہ ڈھیل دی جاتی ہے جب کافر لوگ نہیں مانتے اپنے کفر میں، اور فاسق اور فاجر توبہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے غفلت میں بڑے چلے جاتے ہیں، تو پھر ان پر مال و دولت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صحابہ تو بہت ڈرتے تھے جب ان کے پاس مال آتا تھا، تو یہ ڈرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آخر عمر میں شہد ملا پانی لایا گیا، جس سے ذرا طاقت وغیرہ آ جاتی ہے، بشاشت آ جاتی ہے، لیکن غلبہ خوف کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی نہیں پیا. فرمایا کہ بے شک یہ پانی شیریں ہے اور اللہ کی نعمت ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں خدا تعالیٰ جنت کے بدلے میں مجھے نعمت یہاں تو نہیں دے رہے گے، اس لیے مجھ سے نہیں پیا جا رہا، آپ نے نہیں پیا وہ پانی. یہ حضرات ایسے آخرت کے بندے تھے. تو ہمیں تو کتنی کھانے پینے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اس زمانے کے اندر ایسا زود اختیار کرنا جو ہے وہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں. آپ کھائیں پئیں، لیکن بس ہمیشہ آخرت کو غالب رکھیں، آخرت کے کاموں کو غالب رکھیں، گناہوں سے خوب بچیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو گناہوں کے ساتھ، گناہوں کے اندر مشغولیت کے ساتھ، جبکہ وہ توبہ نہ کر رہے ہوں، سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہوں، تو اگر دیکھو کہ خدا تعالیٰ ان کو بہت نعمتیں دے رہا ہے اور مال دولت کی فراوانی ہو رہی ہے، تو سمجھ لو کہ یہ ڈھیل ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. بعض لوگ اس میں لالچ کرتے ہیں، عورتیں بھی اس میں لالچ کرتی ہیں کہ فلاں کو دیکھو اس نے کیسا کما لیا، فلاں کو دیکھو. اور بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ گناہوں میں چین نہیں ہے، تو ہم فلاں فلاں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو گناہ بھی کر رہے ہیں اور مزے سے بھی رہ رہے ہیں، مزے میں بھی رہ رہے ہیں. تو خیال رکھنا چاہیے ان باتوں کا کہ یہ لالچ اور ہرس کرنا یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے، اس سے سوا غم کے اور پریشانی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. لوگوں کے اندر جو مال و دولت لوگوں کے پاس ہو اس پہ ہرس کرنا، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کے تحت، خاص تقسیم کے تحت مال دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس لیے کسی کا بس نہیں کہ اپنے مقدر سے ایک دانہ بھی وہ زیادہ کما سکے، تو بیکار اپنے آپ کو پریشانی لینا. اور پھر دوسرے لوگ لالچ کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا مال ہے، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، کاش ہمارے. پھر وہ کہتے ہیں آپ گناہوں سے بچنے کا کہتے ہیں تو وہ تو گناہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی بڑے مزے سے ہیں. تو بظاہر تو مزے سے ہوتے ہیں، لیکن اچانک خدا تعالیٰ کی پکڑ لیا جاتی ہے، ظاہرا مزے میں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا دل بھی جو ہے وہ مزے کے تو تصور سے بھی باہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم فرمائے اور اپنی آخرت کو بنانے کی ہم فکر کریں. دنیا میں جو رہنے کا طریقہ ہے، میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم زمانے کو نہ دیکھیں کہ زمانہ کیا کہاں جا رہا ہے، زمانہ کیا کر رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو رہے کثرت کے ساتھ. جیسے جیسے قرب قیامت آتا جا رہا ہے، گناہوں کے فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف اور صرف خدا اور رسول کا راستہ دیکھنا چاہیے. بس کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ احساس کمتری پیدا ہو یا وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا اور رسول کا راستہ. ہمارے پاس قرآن پاک ہے، ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہے، ہمارے پاس صحابہ کے اقوال اور افعال ہیں، ان کے طریقے ہیں، ہمارے پاس اولیاء اللہ ہیں جن سے ہم اس زمانے میں دین سیکھ سکتے ہیں. ان سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ زمانہ تو اس طرف جا رہا ہے لیکن ہمیں کس طرح چلنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس لیے میرے عزیزوں اور سننے والوں میں عرض کرتا ہوں کہ بہت تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے، پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں، بہت مختصر سی زندگی ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص انگلی ڈالے سمندر میں اور اس انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا لگ کے آیا ہے، تو اس تری کو جو تری انگلی میں لگی ہے، اس تری کو سمندر سے کسی قسم کی نسبت بیان نہیں کی جا سکتی. دنیا کی زندگی کو اتنی بھی نسبت آخرت سے نہیں ہے. تو ہم سوچیں ذرا، تھوڑا مراقبہ کیا کریں، اتنی مختصر سی زندگی جو ابھی آنکھ بند ہوتے ہی خواب و خیال میں تبدیل ہو جائے گی، یاد بھی نہیں آئے گی ہمیں دنیا. یقین جانیے کہ ہمیں رشتے بھی یاد نہیں آئیں گے کہ ہمارے کون کون رشتے دار ہیں. یوم محشر میں ایسا دن آنے والا ہے کہ وہ اس دن ایسی مصیبت کا دن ہے کہ ہمیں رشتے بھی یاد نہیں آئیں گے. یہاں تک کہ وہ رشتے سامنے آئیں گے تو بھی ہم ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. تو ایسے رشتوں کے لیے، ایسے ماحول کے لیے، ایسی دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو بہت مختصر سے ہمارے حضرت نے طریقہ بتایا ہے کہ اللہ والا بننے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی حاصل کرنے کے 5 اعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی دوستی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ ہاں، ایک حدیث شریف ذہن میں آ رہی تھی، اس وقت زبان پر نہیں آئی، تو ابھی سوچا کہ سنا دوں۔ ہاں، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کیا ایسا عمل کروں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہو جاؤں اور لوگوں کے نزدیک بھی محبوب ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، تم اللہ کے نزدیک محبوب ہو جاؤ گے۔ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے جی مت لگاؤ، تو تم اللہ کے نزدیک محبوب ہو جاؤ گے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنی صرف نظر کر لو، اس کی حرص چھوڑ دو، تو تم لوگوں کے نزدیک محبوب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو لوگوں کے مال میں نظر لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجمیر یا سمیما فی عید الناس، کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے اپنی نظروں کو، اپنی امیدوں کو قطع کر لو۔ مفہوم یہ حدیث پاک کا کہ لوگوں کے مال کی طرف نظر مت کرو کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے۔ خدا کی قسم، اس چیز نے ہم کو بہت برباد کر دیا ہے، بہت دین سے دور کر دیا ہے۔ لوگوں کے مال پہ نظر رکھنا کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس یہ ہے جو عشرت کے سامان ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور رسول کا ہمیں کیا حکم ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی کہ آپ فرمائیں تو ہم مکہ کے سنگریزوں کو سونے کا بنا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا بات عرض کی کہ اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن میں فاقے سے رہوں تو اس پر میں صبر کروں۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دیکھا کہ آپ آرام فرما رہے تھے، آرام فرما کے جب بیدار ہوئے تو جس میں مبارک پر کھجور کی چھال یا جو بھی بستر بچھا ہوا تھا زمین پر، تو اس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر پر تھے۔ دیکھیے سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نرم بستروں پہ سونے والے ہیں، ہم فوم کے اوپر سونے والے ہیں، اس میں بھی ہزاروں ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کے بستر ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ زیادہ راحت کا ہے، اور سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں سوئے کہ آپ کے جسم مبارک پر نشان آ گئے۔ صحابی کو دیکھ کر یہ رونا آ گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیتے تو ہم کچھ نرم بستر وغیرہ کا انتظام، کچھ راحت کا انتظام آپ کے لیے کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجھے اس دنیا سے کیا مطلب، میں تو اس طرح سے رہتا ہوں کہ جیسا کہ مسافر دنیا میں رہتا ہے، کہ تھوڑی دیر کو وہ آرام کرتا ہے، نہ اسے کچھ آرام کی فکر ہوتی ہے، تھوڑی دیر کو لیٹ جاتا ہے اور پھر وہاں سے چل دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہم دیکھتے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حالت، ہم نہیں کہتے کہ آپ کھجور کی چھال پر سوئیں کیونکہ اب ہمیں اس زمانے میں تحمل نہیں ہے، لیکن ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ نے اس زمانے میں طریقہ بتایا ہے جینے کا، اس جو خدا اور رسول کے حکموں کے مطابق ہے، ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ نہ آپ کا بستر چھنے گا، نہ آپ کا اچھا کھانا چھنے گا، نہ آپ کا اچھا کپڑا چھنے گا، نہ آپ کی کوئی نعمت چھنے گی، بس کام اتنا کرنا ہے کہ دنیا پر آخرت کے کاموں کو غالب کرنا ہے، دنیا کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے۔ اور ہم نے نہیں دیکھا کہ کتنے صحابہ جو ہے وہ فاقے سے رہتے تھے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ لیا، ان سے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا کہ تیرے لیے ایک خادم اور ایک مرکب سواری کا، جو اللہ کے راستے کا ہو، بس تیرے لیے وہ کافی ہونا چاہیے۔ ساری عمر وہ اسی حالت میں رہے، ایک خادم تھا، بوڑھے ہو گئے تھے تو ایک خادم تھا، اور ایک مرکب ان کا یعنی سواری ان کے پاس تھی جو اللہ کے راستے میں استعمال کرتے تھے۔ اور ایک یہ ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ اور فقراء اور اولیاء اللہ نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا ہے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کو استعمال کریں، لیکن بس اب دوسروں کے مال پر نظر نہ کریں کہ فلاں کو اتنا مال، فلاں کو اتنا مال کیوں دیا۔ اس سے شکایت بھی پیدا ہوتی ہے، ناشکری بھی پیدا ہوتی ہے، احساس کمتری بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میں کسی اپنی امت میں کسی فتنے سے زیادہ نہیں ڈرتا ہوں کہ بلکہ میں اپنی امت میں سب سے زیادہ جس فتنے سے ڈرتا ہوں وہ مال کا فتنہ ہے کہ مال ان کو برباد کر دے گا, دنیا میں لگا دے گا, دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی اور اللہ کی محبت سے ان کو دور کر دے گا, دین سے دور کر دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں مال کے فتنے سے بہت پناہ مانگی ہے کہ مال جب آ جاتا ہے تو انسان کو تین خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اول تو نسیان, دوسرا عصیان اور تیسرا طغیان. مال کی محبت جب آ گئی تو کیا ہوتا ہے, مال جب زیادہ آ جاتا ہے تو آدمی نسیان میں پڑ جاتا ہے, یعنی اللہ کو بھلا دیتا ہے, دین کے احکامات کو بھلانا شروع کر دیتا ہے, دین سیکھتا ہی نہیں ہے, اسے معلوم نہیں سنت طریقے کیا ہے, سنت دعائیں کیا ہیں اور قرآن پاک میں کیا کیا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے, احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نصیحتیں فرمائی, یہ نسیان ہے اس کا کہ وہ یاد نہ یاد کرتا ہے, نہ دین کی صحبتوں دینی صحبتوں میں جاتا ہے اور نہ ہی اس کا چرچا کرتا ہے, نہ ہی اس کو دل میں بٹھاتا ہے, نہ ہی اس پہ عمل کرتا ہے. پھر یہ رفتہ رفتہ یہ غفلت بڑھتی جاتی ہے, گناہوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, عصیان پہ آ گیا, اول درجہ کیا ہے نسیان, پھر عصیان کے گناہ کرنے لگ جاتا ہے, پھر طغیان یعنی پوری سرکشی پہ آ جاتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو مالی مال بڑھے جا رہا ہے لہٰذا پھر وہ کھل کے سرکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے فتنے سے بہت پناہ مانگی ہے. تو اور دوسرا بڑا فتنہ یہ ہے کہ دوسروں کے مال پر نظر کرنا, اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ ناشکری بھی پیدا ہوتی ہے, احساس کمتری بھی پیدا ہوتا ہے اور گناہوں میں بھی مزید ابتلا ہوتا ہے, خدا تعالیٰ سے شکایت پیدا ہونے لگتی ہے, اپنے محبوب حقیقی سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو طریقہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا دیا کہ اگر اللہ کی محبت کو پانا ہے, اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے تو پانچ کام ہم کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ولی ہو جائیں گے اور دنیا بھی ہم سے چھینے گی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ جو مقدر میں ہے انسان وہ پورا کر کے ہی جائے گا. اس لیے بے فکر رہنا چاہیے کہ ہمارا مقدر ہمارا رزق ہم کو پہنچے گا, بس کام یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی آخرت کا نقصان برداشت نہ کریں, دنیا کی خاطر آخرت کو قربان نہ کریں بلکہ دنیا کو قربان کر دیں اور آخرت کا فائدہ لے لیں. تو پہلا کام حضرت ہے ہمارے فرمایا کہ گناہ سے خوب ہمت کے ساتھ بچنا چاہیے, معلوم کرے کہ کیا کیا باتیں گناہ ہیں اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی فکر بھی کرے اور مر جائے لیکن گناہ نہ کرے, اللہ کو ناراض نہ کرے, اور اگر خطا ہو گئی تو خوب توبہ کر کے استغفار کر کے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو منا لے. یہ نہ سوچے کہ ہم شام کو توبہ کر لیں گے, یہ نہ سوچے کہ ہم ابھی غفلت میں ہیں ذرا تھوڑے دن ٹھہر کے پھر انشاءاللہ اکٹھی توبہ کر لیں گے اللہ کو منا لیں گے. اکثر انسان کو یہی دھوکہ شیطان دیتا ہے کہ ابھی ذرا بہت ٹائم ہے, ابھی تو تم یہ فلاں مصروفیت میں ہے, فلاں مشغولیت ہے, یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے. نہیں بھائی, بھائی ابھی کے ابھی توبہ کر لو, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی سرہ جائے کھڑی کی کھڑی, سرہ جائے سب کی کھڑی کی کھڑی, تو کس وقت معلوم نہیں اللہ بلا لے تو خدا نخواستہ محروم جائے گا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے اور وہ مثل بکری کے بچے کی طرح ہوگا, یعنی بالکل کمزور, اللہ کے سامنے کس کی طاقت ہے جو کھڑا رہے, تو طاقتور سے طاقتور انسان اس طرح اس کی حیثیت ہوگی جیسے بکری کا بچہ کمزور سا بچہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا عمل بھیجا, کیا کیا جو میں نے تجھے نعمتیں دی تھی اس کا کیا کیا, تو عرض کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے جو مال دیا تھا اس کو میں نے پڑھایا بڑھایا اور اس کو باقی کو جو ہے وہ میں چھوڑ آیا ہوں, تو مجھے موقع دیجئے کہ میں اس کو جا کر سارے کا سارا آپ کے لیے لے آؤں, یعنی جا کے صدقہ کر دوں. تو آپ اللہ تعالیٰ پھر اس سے فرمائیں گے کہ تو نے کیا کیا اس مال کا, کیا لایا ہے میرے لیے, تو کیا لایا ہے, تو پھر وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ آپ نے جو مال دیا تھا اس کو میں نے پڑھایا چڑھایا اور باقی پھر میں اس کو وہیں چھوڑایا, آپ مجھے موقع دیجئے کہ میں اس کو سارے کا سارا صدقہ آپ کے راستے میں کر دوں. تو مگر پھر کیا ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر اس نے زکات میں گنڈی ماری ہوگی یا نہیں دی ہوگی, یعنی جو صدقات واجبہ ہیں اس میں اگر اس نے کمی بیشی کی ہوگی تو اس کو پھر جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. البتہ یہ ہے کہ جس نے صدقات و خیرات وغیرہ کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو واجبات میں فرائض میں کمی ہوتی ہے وہ اس کو تاہی کو بھی دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو وہی اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ ہے معاملہ کہ اور جگہ جگہ انسان جب دیکھے گا جنتیوں کے انعامات کو کہ جنتیوں کو چھوٹے چھوٹے عمل سے کیسے کیسے انعامات مل رہے ہیں تو وہ یہی کاش کاش کرے گا, قدم یا لیتنی قدم تو لے جاتی, کاش میں اپنی کوئی اعمال آخرت کے لیے پہلے بھیج دیتا. تو ابھی موقع ہے بھائی, ہم جو بھی کام کرنا ہے ابھی کر لیں اور آخرت کو
خوب غالب رکھیں, آخرت کی فکر کو غالب رکھیں, آخرت کی کمائی کریں. جس طرح دنیا کی کمائی کر رہے ہیں تو آخرت کی کمائی جو باقی رہنے والی ہے اس کی زیادہ فکر اور زیادہ اہمیت کے ساتھ کریں. تو ہم گناہوں سے خوب اہمیت کے ساتھ, خوب سختی کے ساتھ بچیں, خصوصاً نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت. نہ موبائلوں سے کوئی سروکار رکھیں. واللہ اس موبائل نے اس قدر گھر برباد کیے, میں کہتا ہوں کہ کوئی دنیا کا کوئی تو فائدہ اس میں ہو کہ آدمی کہے کہ ہم اس وجہ سے جو ہے اس کو رکھے ہوئے ہیں. کوئی فائدہ جس بلا ضرورت سے شدیدہ جس کی کاروباری یا نوکری تنخواہ کی مجبوری ہے. ہمارے حضرت فیروز صاحب کے کتنے متعلقین ہیں, الحمدللہ ہمارے بھی متعلقین ہیں جن کے بڑے بڑے کام چل رہے ہیں لیکن وہ سادہ موبائل رکھتے ہیں, لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں, سب کچھ سن رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا, دفتر میں رکھا ہے, یا اور دوسری تدابیر ان کو بتائی جاتی ہیں جن کی مجبوریاں ہوتی ہیں, ان کو تدابیر بتائی جاتی ہیں کہ اس طرح سے اس کا استعمال کر لو, مجبوری ہے تو. تو الحمدللہ پوچھتے ہیں اور پھر خود ہی وہ دعائیں دیتے ہیں. ہمارے کتنے متعلقین الحمدللہ انہوں نے چھوڑ دیا اس کا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ موبائل سے اس قدر بربادیاں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے گھر تباہ ہو رہے ہیں اور اپنی عزت کی وجہ سے وہ چھپائے پھر رہے ہیں. ان بے آبرویاں ان کی ہو رہی ہیں, اولادیں گھروں سے بھاگ رہی ہیں لیکن وہ اپنی عزت کے مارے کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. ایسے بڑے بڑے خاندان کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہیں شرمناک. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ موبائلوں سے بالکل سروکار نہ رکھیں. اللہ کو یاد کرو, ٹائم کیسے پاس ہوتا ہے, جائز کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤ. لڑکیوں کو تربیت دیں, مائیں تربیت دیں. اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ اکثر مائیں اپنی لڑکیوں کے گھر تباہ کرتی ہیں کیونکہ وہ صحیح سے ان کو تربیت نہیں دیتی, اخلاقی تربیت نہیں دیتی, گھرداری نہیں سکھاتی, سلیقہ نہیں سکھاتی, شوہروں سے محبت کی تلقین نصیحت کچھ نہیں کرتی. لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچاری آ کے گھبرا جاتی ہیں اور پھر مائیں جو ہے پوچھتی رہتی ہیں. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ ہر وقت مائیں جو ہے, یہ ٹیلی فون جب سے آ گئے ہیں تو مائیں جو ہے پوچھتی, بیٹا کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے اما میں اس وقت کھانا پکا رہی ہوں. اچھا تھوڑی دیر بعد پھر وہ, بیٹا کیا کر رہی ہو؟ اما میں اس وقت ذرا پوچھا لگا رہی تھی. ارے میری بیٹی تو ہر وقت ہی کام میں لگی رہتی ہے, بیچاری کہاں پہنچ گئی. بس یہ فوراً بدگمانیاں, دل کی بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور گھروں میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں اور اس میں بھی ناراضگیاں اور طویل طویل جھگڑے. ارے بھائی دوستو, اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہمیں دیا ہے وہ بہت ہی قیمتی بنانے کے لیے دیا ہے, ہمیں جھگڑوں اور فساد میں نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی ایک ایک لمحہ اس کا اپنی یاد کے لیے دیا ہے. اللہ اللہ کرو, اپنے دل کو تلاوت میں لگاؤ. شروع میں نہ لگے تو تم لگائے جاؤ, انشاءاللہ ایک دن دل لگے گا. اللہ اللہ کرو, اللہ اللہ کرنے میں دل نہ لگے, انشاءاللہ لگ کرائے, کرے جاؤ انشاءاللہ دل لگے گا, ایک دن دل لگنے لگے گا انشاءاللہ. اسی طرح نماز میں دل لگاؤ. جیسے کہ ابھی گزشتہ روز ہم نے پڑھا تھا حضرت والا کے مضبوط میں کہ اللہ تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری عبادت کو بنا دے. تو فرمایا ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے, ہمیں اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کی عبادت بن جائے. جو عبادت ہم کر رہے ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. فرمایا کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے وہ عبادت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. ہم وہ عبادت مانگے اللہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. ان چیزوں میں دل لگاؤ. آخرت کا بھی ایک جہان ہے جیسے یہ دنیا کا جہان ہے. یہاں باغات ہیں, پارک ہیں, تفریحات ہیں, حسین مناظر ہیں, یہاں سنیما گھر, بدکاری کے اٹے, شراب خانے, سبھی کچھ ہے دل بہلانے کے لیے. اسی طرح کا ایک جہان جنت میں بھی ہوگا میرے دوستوں, دل بہلانے کے لیے. اور وہ ایسا جہان ہوگا کہ جس کی مثالی کوئی نہیں دی جا سکتی. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ کسی کان نے سنی نہیں, کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی قلب پر اس کا کوئی گمان بھی نہیں گزرا ہوگا. وہ بھی تو ایک جہان ہے. اور جیسا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ فآخروا ما یبقى علی ما یبنی, کہ تم بڑھائے رکھو اس کو, غالب رکھو آخرت کو, غالب رکھو کیونکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا چھوٹنے والی ہے, پھر دوبارہ کبھی نہیں ملے گی, فنا ہونے والی ہے. فنا ہونے والی چیز پر تم باقی رہنے والی چیز کو غالب رکھو. تو سوچو تو کہ تھوڑی سی زندگی ہے, ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہاں کی کھیل تماشوں میں جس نے جی لگایا وہ حقیقی کھیل تماشوں سے خدا نخواستہ محروم ہو جائے گا, کیونکہ کھیل تماشے ہمارے لیے بہت ہیں بہت خوبصورتیاں ہیں، بہت حسین مناظر ہیں، بہت نعمتیں ہمارے لیے، شراب طہور بھی ہے ہمارے لیے، پھورے بھی ہیں ہمارے لیے، باغات بھی ہیں ہمارے لیے، اور بنگلے اور بنگلے کیا بیچتے ہیں یہاں کے جو محلات وہاں کے ہوں گے، اور کیسی بشاشت والی ہوا ہوگی، کیسا بشاشت والا موسم ہوگا، اور جوانی ہی جوانی رہے گی ہمیشہ، ذرا بڑھاپا بیماری اور غم اور دکھ کا کوئی وہاں گزر ہی نہیں ہوگا، اور میرے عزیزوں وہاں تو موت بھی کبھی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں نہریں ہیں دودھ کی اور شہد کی، اور بہت ہی پاکیزہ اور لذیذ اور فرحت بخش پانی کی، اور کیا کیا نعمتیں وہاں پر ہیں کہ انسان جو خواہش کرے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ کیا جنت کا مقابلہ اس جنت کی، اس دنیا کی عیش و عشرت سے بے وقوف لوگ مقابلہ کریں گے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کا۔ تو تھوڑی سی اپنی زندگی کو ہم اللہ اور رسول کے طریقوں کے مطابق گزار لیں، بس آنکھ بند ہوتے ہی ہمارا استقبال شروع ہو جائے گا، نعمتوں کی بارش شروع ہو جائے گی، کیونکہ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ جو عمل کرے تو اس کی جزا فوراً مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ایمان کے غیر منظور ہے کہ جو جو باتیں، جو 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 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق فرمائی ہیں ان پر ہم بغیر دیکھے ایمان لائیں کہ ہمیں یہ ملے گا، اور پھر اللہ اور رسول پر اپنی زندگی کو ہم قربان کریں، تب یہ معاملہ بنے گا۔ بس آنکھ بند ہوئی تو غیب جو ہے غیب نہیں رہے گا، پھر ابھی دنیا کی حد تک غیب ہے تاکہ امتحان قائم رہے، آنکھ بند ہوتے ہی غیب ختم ہو جائے گا اور سارا کچھ سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا، بلکہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت ماشاءاللہ اتنے مزے سے جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، فرمایا کہ بھائی آنکھ بند ہوتے ہی پھر انسان الوؤں کی طرح نہیں پڑا رہے گا قبر میں، بلکہ خدا تعالیٰ اس کو جنت کی سیر بھی کرائیں گے، اور جنت کی سیر کرا کے پھر کہیں گے اچھا آئے ہو تو کچھ چکھ بھی لو، یہاں سے میوے بھی چکھ لو، تو یہیں سے جنت شروع ہو جاتی ہے۔ اور میرے شیخ تو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو راضی کر لے، کامل رضا حاصل کر لے، تو اس کو تو دنیا ہی میں جنت سے بڑھ کر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک کام تو ہم یہ کر لیں کہ گناہوں کو اللہ کے لیے ہم چھوڑ دیں، تھوڑی نفس کی قربانی دینی پڑے گی، تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور مجاہدہ اور نفس کی قربانی دینے کے لیے قربانی دینے والوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، ان سے تعلق مضبوط رکھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ یہ قربانی دینا اور دل کا توڑنا، گناہوں کے خاطر سے دل کا توڑنا، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے دل کا توڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو اپنا بہت ہی مقرب اور اپنا پیارا اور مقبول بنا لیتے ہیں جو آدمی اپنا دل توڑتا ہے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ رہ کر دل کو توڑنا سیکھیں، اور تھوڑے عرصے کی یہ محنت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے عرصے کی اس محنت کے بعد انشاءاللہ طبیعت خود ہی گناہوں کی طرف راغب نہ ہوگی، پھر خود ہی اللہ اللہ میں وہ دل لگے گا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے۔ یہ ایک بزرگ کا شعر ہے، جب حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا اور پھر انہوں نے اللہ اللہ کرنا سیکھا ان سے، اور پھر یہ جب ذکر اللہ ان کو سکھایا تو وہ فرماتے ہیں نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے۔ اب جو ہے تہجد گزاری میں کیا مزہ ہے، شب بیداری میں کیا مزہ ہے، کیا دولت ان کو ملتی ہے، یہ کوئی دنیا دار کو کیا پتا جو غفلتوں میں پڑے سو رہے ہیں۔ عالم ہے کہ بے لاکھ پڑا سوتا ہے، غفلت میں ہر ایک شخص پڑا سوتا ہے، اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے۔ اللہ والوں سے پوچھو کہ شب بیداری کا کیا مزہ ہے، اللہ کے دربار میں گڑگڑانے کا کیا مزہ ہے، تنہائی کے اندر گڑگڑانے کا کیا مزہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم غفلت میں ایسا پڑے ہیں کہ ہمیں ان دولتوں کے احساس ہی نہیں ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ بہرحال گناہوں سے بچنا اور اسباب گناہ سے بچنا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ موبائلوں سے اور ایسے ماحولوں سے اور کیبلوں سے بہت دور رہے، اور ایسی صحبتوں سے بھی دور رہے جو ان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، ورنہ ان کے گناہوں کا اثر ہمارے اندر بھی آ جائے گا، اور ان کے گناہوں کو دیکھ دیکھ کر ہمارے اندر گناہ کو معمولی سمجھنے کی بھی عادت پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو میرے دوست دو کام یہ ہو گئے، اور تیسری چیز کہ ہر کام کو ہم سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت لوگ ایک عرصے سے جو ہے تعلق رکھ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ اس کو بہت ہی معمولی لیا ہوا ہے، کہ معلوم نہیں کس انتظار میں ہے، کہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سب کتابیں وغیرہ لے جائیں گے، کیونکہ وہاں تو کوئی اور مشغولیت ہوگی نہیں، وہاں کتابیں استعمال کر لیں گے، وہاں نماز بھی پڑھ لیں گے، وہاں اللہ اللہ بھی کر لیں گے، لیکن یہ سب دھوکہ ہے میرے دوستوں۔ جو کرنا ہے سو آج ہی کرنا ہے، آج ہی ہم ارادہ کر لیں پکا کہ انشاءاللہ ہر کام سنت کے مطابق کریں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ذکر شیخ نے بتایا ہو اس میں بھی بہت غفلت ہے. بس ٹوپیاں پہن لی ہیں اور ہلنا جلنا سیکھ لیا ہے, سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا سیکھ لیا ہے, لیکن ذکر سے کتنی غفلت ہو رہی ہے, نہ صبح کی تسبیحات کا پتہ, نہ شام کی تسبیحات کا پتہ, اطلاع بھی نہیں کرتے کہ شہر کو کہ ہم کر رہے ہیں پابندی سے, نہیں کر رہے ہیں, غفلت ہو رہی ہے, بس چل رہے ہیں چل رہے ہیں. اگر کوئی اطلاع کرتا ہے کہ ہماری الحمدللہ تسبیحات مکمل چل رہی ہیں اور پابندی سے تلاوت ہو رہی ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے شیخ کو اور دعائیں بھی وہ دیتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ بالکل ہی غفلت کا شکار ہیں, نہ کر رہے ہیں ذکر, نہ اطلاع کر رہے ہیں, نہ کوئی محنت کر رہے ہیں. اب ایسے کو ہم کیا کریں, بس دعائیں کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے نکال کر اپنی محبت کی چاٹ لگا دے, دنیا کی محبت سے بیزار کر دے اور اپنی محبت کی چاٹ ہم سب کو لگا دے. ہم بلاتے تو ہیں ان کو, اے رب کریم ان پہ بنائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے. اللہ ہم سب کو جلد فرما لے اور ایسا جلد فرما لے کہ اللہ کی یاد کے سوا ہمیں کسی کام میں چین نہ آئے, کسی شغل کے اندر ہمیں مزہ نہ آئے سوا اللہ کی یاد کے. تو ذکر اللہ کی پابندی, جو شیخ نے ذکر بتایا ہے, اتنا کم ذکر ہے. پہلے زمانے کے لوگ تو 12 تسبیحات کرتے تھے, وہ 12 تسبیحات بھی کس طرح کرتے تھے, اور پھر تلاوتیں بھی خوب اور نوافل, اور کوئی نوافل بھی نہیں چھوڑتے تھے, تہجد گزاری بھی, اشراق بھی, اور چاشت بھی, اور اوابین بھی, اور اس کے علاوہ کس قدر مجاہدات ہو کر کر کے اللہ کا سودا پاتے تھے. لیکن یہاں 4 تسبیحات بتاتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو اطلاع کرتے ہیں کہ ہماری الحمدللہ تسبیحات پوری ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو یہ اطلاع کرے کہ ہماری تسبیحات میں غفلت ہو رہی ہے, یہ پوری نہیں ہو رہی, مجھے اس سے بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس ظالم کو فکر تو ہے کہ میں اللہ اللہ نہیں کر پا رہا ہوں, لیکن جو بالکل ہی اطلاع نہیں کرتے بس اس میں تو میرے دل کو بہت رونا آتا ہے کہ خدا تعالیٰ معلوم نہیں میرے پاس کیوں آتے ہیں, پھر ایسی جگہ جائیں کہ جہاں ان کو یہ غفلت جو ہے ان کو کسی طرح کوئی جھنجھوڑ دے اور یہ غفلت اس کی دور کر دے. میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے کوئی خیر کا, اور نہ ہی میرے پاس جو ہے وہ محبت جیسی ہونی چاہیے اللہ کی, وہ ہے کہ میں لوگوں کو جو ہے میں خود غفلت کا شکار ہوں تو لوگوں کو کیا غفلت سے نکالوں گا. تو ایسے شخص کو ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں اس کو کوئی جھنجھوڑ دے اور اس غفلت کو اس کی دور کر دے. اللہ تعالی ہم سب کی غفلت کو دور فرما دے اور ہمیں ہوشیاری نصیب فرمائے. تو چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے ذکر کو جو شیخ نے بتایا ہو پابندی سے کرنا, 4 تسبیحات, ایک کلمہ شریف کی, ایک اللہ اللہ کی, اور ایک استغفار اور ایک درود شریف, اور تھوڑی کی تلاوت پابندی سے روزانہ, اور مناجات مقبول کی ایک منزل. مناجات مقبول کہہ کے کہ تھک گیا ہوں, بعض لوگوں نے جنہوں نے الحمدللہ اس فقیر کی بات پہ توجہ دی آج وہ مناجات کے مزے لے رہے ہیں. کیا بتاؤں میں, لذت ذکر حق اللہ اللہ, لذت ذکر حق اللہ اللہ, اور کیا لطف ہے ہاہو فغا میں, کیا اللہ سے مناجات میں کیا لذت ہے, اور دعاؤں کا مفہوم یاد کرنا. بعض لوگوں نے الحمدللہ اس میں قدم اٹھایا ہے اور خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں مناجات میں وہ لطف آتا ہے. کیا لطف آتا ہے جب خدا تعالیٰ یہ ساری جو دعائیں ہیں سب کی سب انتا کی ضمیر میں ہیں, یعنی سامنے جیسے کوئی ہوتا ہے مخاطب کی ضمیر ہے, کہ جب آدمی سامنے کسی کو مخاطب کرتا ہے تمام دعائیں, اللہم پکارا تو بھی اللہ سامنے, ربنا پکارا تو بھی رب ہمارا سامنے, اور اس طرح کے جو بھی اس میں ضمیریں ہیں سب انتا کی ہیں, یعنی سامنے جو آدمی ہوتا ہے. تو جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور پھر ان سے مانگ رہا ہوں مناجات کر رہا ہوں, تو اس کے لطف کا کیا عالم ہوگا. میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو مناجات مقبول کی استعمال نہیں کرتا وہ بہت اس کا محرومی کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. دعائیں اس قدر مناجات کو پابندی سے پڑھنا چاہیے کہ دعائیں ہمیں حفظ ہو جائیں. ایسی پیاری پیاری دعائیں ہیں کہ خدا کی قسم جب غور کرتا ہوں تو دل اچھل اچھل جاتا ہے, اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں جان سے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ کیا کیا دعائیں ہمیں, کیا کیا دولتیں مانگنا سکھا گئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں صلوات و سلام ہمارے حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیش فرمائے. تو یہ دعاؤں کا اہتمام, مناجات مقبول, اور پانچویں بات یہ کہ صحبت کا زیادہ اہتمام کریں. ہاں, صحبت اولیاء, اصل تو حقیقت یہ ہے کہ صحبت اولیاء ہی سر فہرست وہ چیز ہے جس سے انشاءاللہ یہ تمام باتوں پر عمل کرنا آسان بھی ہو جائے گا, مزیدار بھی ہو جائے گا. مجھے سیر ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. جس اللہ والے سے بھی مناسبت ہو میرے عزیز اور دوستو اس کے ساتھ چپک جائیں ہم, اس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا کر لیں اور آخرت کی فکر کو غالب کر لیں, اپنے شیخ سے یا اس اللہ والے سے زیادہ تعلق بڑھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام باتیں ہمارے اندر آ جائیں گی. مرنے کے بعد سب یہ دنیا بالکل خواب اور فسانہ بن جائے گی میرے دوستو, جو کرنا ہے سو ہم آج کر رہے ہیں. ہمارے حضرت ایک شعر سناتے تھے, حضرت کا نہیں ہے کسی سے, کسی کا شعر ہے یہ, حضرت سناتے تھے کہ اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا کرم کے کام کرو, یہ وقت پھر نہیں ہاتھ آئے گا, جو کرنا ہے سو آج کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
کیا وقت ہوگی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے وہی حدیث سامنے آ گئی, مگر اس زمانے میں ایسا مجاہدہ نہیں کر سکتے نہ ایسا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. بس وہی کہ وہ اپنی آخرت کو دنیا پر غالب کرنا ہے, بس انشاءاللہ کام بن جائے گا. ترجمہ حدیث شریف کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی دو روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات پائی. تشریح ہے میرے مرشد رحمۃ اللہ کو, ان حدیث کو پڑھنے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار پیدا ہوتا ہے. خدا تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے, پھر کون ہے جو اپنے آپ کو محروم سمجھے, کون ہے جو احساس کمتری کرے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ تکلیف برداشت کرنا مجبوری کرنا تھا, کیونکہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زمین کے خزانے پیش کیے گئے اور حکم ہوا کہ اگر آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑ کو سونا کر دیں آپ کے لیے, لیکن آپ نے فقر کو اختیار فرمایا اور عرض کیا کہ اے اللہ مجھے پسند ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں اور ایک دن کھا کر سیر ہوں تاکہ شکر کروں, اور آپ کے اوپر فتوحات سے جو مال آتا تھا, یعنی مال غنیمت میں بہت مال آتا تھا, وہ سب کا سب امت پر تقسیم فرما دیتے. آپ کے اس طرز زندگی گزارنے میں بڑی تسلی ہے امت کے فقراء اور مساکین کے لیے, اور عمراء کے لیے سبق ہے کہ اپنی حاجات پر مساکین کو ترجیح دینے کا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, بچہ ہونے کے وقت کی سنتیں. جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا چاہیے, یعنی اقامت, اور اذان جب بھی دے تو پوری اذان فجر دینی چاہیے جس میں الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات بھی ہیں, تاکہ اذان کامل ہو. جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھنا, 7ویں روز عقیقہ کرنا, اگر 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں روز ورنہ 21ویں روز کر دے. بچے کا سر مون کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا, چاندی خیرات کر دے یا جتنی وزن چاندی کا بنتا ہے اس کی قیمت, یہ سب سنتیں ہیں. اگر نہ کر سکا کوئی, کسی کے پاس مال نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, یہ کوئی فرض چیز نہیں ہے. سر موننے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا. لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا بکری ذبح کرنا. عقیقے کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے. عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں. کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا. جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کے احکامات باتیں سنانا. جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا اور ضرورت پیش آئے تو سزا دینا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے۔ تنبیہ میں حضرت فرماتے کہ آج کل لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بڑا ہو کر بچہ صحیح ہو جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی، اس لیے ابتدائی سے اخلاق حسنہ سے اولاد کو مزین کرنا چاہیے ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس فضائل جو جنت میں ہوں گے۔ تیسری روایت، مسلم نے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنا کرو تو جو وہ کہے تم بھی کہا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو، اور وہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے کہ تمام بندگان خدا میں سے اس کا مستحق ایک ہی بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ سو جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت قبول واقع ہوگی۔ اور مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک درجہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں۔ قواعد سے یہ امر متعین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے مستحق ہیں، کیونکہ جب آپ کا افضل الخلق ہونا ثابت ہے تو ظاہر ہے کہ افضل درجات آپ ہی کے لیے ہیں، مگر اس ارشاد فرمانے کے وقت تک جزئیاً تصریح نہ ہوئی ہوگی جو آپ نے ایسا ارشاد فرمایا، یعنی آپ نے جو امید ظاہر کی ہے اصل تو یہ تھا کہ پکی بات تھی، لیکن آپ نے امید اس لیے ظاہر فرمائی کہ اس وقت تک شاید یہ اس کی تصریح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آئی ہو۔ بس یہی دعا کر لو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو غفلت سے، گناہوں سے، معصیت سے پناہ نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی محبت کے خاص محبت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے مالا مال فرما دے، اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ سے ہم سب کو نوازے، اپنی زندگیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما، اب تک جو غفلت اور کوتاہی ہو گئی جتنے گناہ ہوئے اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور اللہ اب ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، دین والا بنا دے، اللہ والا بنا دے، صاحب اقوی نسبت بنا دے۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، گناہوں سے خوب بچنے کی توفیق عطا فرما، اور توبہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں جنت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام اور دخول اولی، ایمان پر خاتمہ دخول اولی، اور اپنے بزرگوں کا ساتھ جنت میں جنت الفردوس میں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مقدر میں ایمان کا خاتمہ فرما دے، ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، بغیر جذب کے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہم کام کرتے ہیں، اور آپ ہی کی توفیق سے اور امید رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے خوب بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ خصوصاً یہ گناہوں کے جو آلے ہیں، اے اللہ قدم قدم پر شیطان نے جال بچھا رکھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خوب ہمت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین بیماروں کو صحت کا عاجلہ مستجلہ عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، جس کو تنگی ہے اللہ اس کو فراخی نصیب فرما، برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے سب کاموں کے لیے آپ قابل ہو جائیے، اور ہمیں اپنی یاد کے لیے مختص فرما لیجیے۔ اے اللہ دنیا آخرت کی تمام حاجت و جائز حاجتوں کے لیے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ میرے مشائخ کے درجات بلند فرما، اللہ ان تمام نیک اعمال کا ثواب میرے مشائخ کو عطا فرما، اور تمام مسلمین و مسلمات میرے والدین کو بھی عطا فرما، میرے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ ہم سب کے جو بھی رشتہ دار دنیا سے چلے گئے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما اور درجات بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک ضروری اعلان ہے، وہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اس اتوار کو، کیا تاریخ ہے، ہاں اس اتوار جو اب آ رہی ہے 14 نومبر کو انشاءاللہ تعالی میرے مرشد ہمارے مرشد محبوب ہمارے محبوب مرشد شیخ العدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر اور رومی زمانہ تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دعوت برکاتہ ان کا بیان ہوگا اردو میں انشاءاللہ تعالی اور جو بنگلہ دیش سے براہ راست یہاں سنا جائے گا پہلے کی طرح انشاءاللہ یا وفد السالکین میں مسجد اختر میں بھی جمع ہو کر سنا جا سکتا ہے مردوں کے لیے وہاں انتظام ہے اور مرکز تربیت خواتین جو حضرت فیروز صاحب دعوت برکاتہ کا ادارہ ہے جہاں خواتین بیان سنتی ہیں پردے سے تو وہاں پر خواتین آ کر سن سکتی ہیں اور اسی طرح حجر الطالبین میں بھی مردوں کے لیے انتظام ہوگا اور عورتیں اگر چاہیں تو اس ناکارہ کے گھر پہ آ کر سن سکتی ہیں 8:30 بجے کا ٹائم کراچی کے وقت کے مطابق دیا ہے عشاء کی نماز یہاں 8 بجے جماعت ہے تقریباً 8:40 تک ہم آ جاتے ہیں نماز پڑھ کے تو جس طرح یہ آج کا معمول ہے 8:40 پہ جو حضرات سننا چاہیں 8:40 پہ فون کر لیں انشاءاللہ تعالی براہ راست بیان سنایا جائے گا کانفرنس کال پہ بھی بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ